من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. سورہ زخرف یہ چل رہی ہے اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 46 ہے. ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے دین کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بیان فرمایا اور یہ فرمایا کہ جو لوگوں کا ایک عقیدہ ہے نبوت کے بارے میں اور رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ان کا جو غلط عقیدے ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان کے بارے میں بیان کر کے ان کی غلط فہمیوں کو ازالہ کیا. ان کا کہنا یہ تھا مشرکین مکہ کا جس پر پہلے بھی بات ہوتی رہی وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا ہوئی یہ تو عام انسان ہے. یہ ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں ہماری طرح بازاروں میں پھرتے ہیں. جیسے بشری تقاضے جیسے انسانی ضروریات ہمیں پیش آتی ہیں ایسے ہی بشری تقاضے اور ضروریات اللہ کے نبی کو بھی پیش آتی ہے. تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی بہت بڑی سلطنت ہے کہ کسی سلطنت کے یہ بادشاہ ہوں, نہ ان کے پاس کوئی اتنی بڑی دولت ہے جو دولت ان کے پاس غیر معمولی ہو. تو یہ ان کے دماغوں میں یہ باتیں رہتی تھیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے رہتے تھے. اللہ رب العزت نے ان باتوں کا پہلے بھی جواب دیا, اب یہاں پر بھی نئے انداز سے جواب دے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے جواب یہ دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر دولت نہیں ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسوں کی اتنے پیسے نہیں ہیں جب اس زمانے کے بڑے بڑے سلاطین کے پاس پیسے ہوتے تھے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اختیاری, ایک کہنے کے ایک ان کی مرضی سے ایسا ہوا کہ انہوں نے دولت کو قبول نہیں کیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو بستی ہے طائف کی یا مکہ کی, اس وادی بطحا جس کو کہا جاتا ہے, اس کو ہم پوری سونے کی بنا دیں اور آپ یہ سونا آپ کا ہے, آپ اس کو قبول فرما لیں, تب یہ پوری بستی آپ کو سونے کی بنا دیتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک دن کا کھانے پینے کا سامان ہو یہ میرے لیے بہت کافی ہے بنسبت اس کے کہ میرے پاس پوری ایک وادی سونے کی. میں نے یہ بات پہلے بھی اپنے درس میں کئی مرتبہ عرض کی کہ اگر اللہ کے نبی چاہتے اپنے لیے اللہ سے دولت مانگنا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ دولتوں کے انبار ایسے لگاتے تھے جیسے دنیا کے بڑے بڑے سلاطین اور بادشاہوں کے پاس ہوتے تو آپ کے پاس بھی ہوتے. آپ تو اللہ کے سب سے مقرب بندے تھے, نبی آخر الزمان بھی ہیں, سید الانبیاء بھی ہیں, تو آپ سب کچھ کر سکتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال دولت کو قبول نہیں کیا وہ ان کی اختیاری تھا, ان کی مرضی سے تھا, وہ چاہتے تو سب کچھ ہو جاتا, کیا نہیں تھا. جو نبی اللہ کے بڑے بڑے مشرکین مکہ کو قتل کر سکتے ہیں, بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگو کر سکتے ہیں, تو وہ کیا اللہ کے نبی اپنے لیے کوئی دولت کا انتظام نہیں کر سکتے تھے کیا؟ تو اللہ کے نبی کی یہ دولت کی کمی کا ہونا یہ ان کا اختیاری تھا, ان کی مرضی سے تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, ہم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھتے ہیں, قیصر کو دیکھتے ہیں, کسرا کو دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے کر و فر ہیں, ان کے پاس ایک ایسے انتظامات ہیں, بڑے بڑے ان کے پاس محلات ہیں, ان محلات کے اندر بڑی بڑی چیزیں. تو یا رسول اللہ, آپ بھی تو اللہ کے نبی ہیں, آپ بھی تو ہمارے سردار ہیں, آپ بھی تو ہمارے بڑے ہیں, ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ایسے ہی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے, یوں ہو گئے, کہیں گے عمر تم ابھی تک اس خواب و خیال میں لگے ہوئے ہو, تم ابھی تک انہی خواب و خیال میں ہو. تو اللہ حضرت ہمارے فاروق نے کہا رسول اللہ, بس دل میں ایک بات آئی تھی میں نے عرض کر دی. مطلب ان کا یہ فرمانا یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں نے تمہارے سامنے آخرت کی باتیں بتائی, آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا, آخرت کی دولتوں کا ذکر کیا, اور قرآن پاک کی آیتیں میں نے پڑھ کر سنائی, تو ابھی بھی تمہارے دل و دماغ میں یہی باتیں ہیں, میرا مقابلہ تم ان سے کرتے ہو. ان کے مزے چند روزہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, اور قصہ ختم, موت آئے گی سب برابر. تو یہاں پر بھی جو مشرکین مکہ نے جو اعتراض اٹھایا تھا وہ یہی اعتراض اٹھایا تھا کہ بھئی آپ کے پاس نہ مال و منصب ایسا جیسا ہمارے بادشاہوں کے پاس ہے, نہ آپ کے پاس سلطنت اتنی بڑی جو آج کل کے بادشاہوں کے پاس ہے, تو آپ کیسے اللہ کے نبی ہوئے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرعون نے بھی یہی بات کہی تھی. یہ سوال پرانا ہے, نیا سوال نہیں ہے. فرعون نے بھی یہی مسئلہ اٹھایا تھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں یہ کہا تھا کہ بتاؤ یہ جو موسیٰ ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں, تم ان کی باتوں میں آتے ہو، نہ اس کے پاس کوئی سلطنت، نہ ان کے پاس کوئی دولت، نہ ان کے پاس کوئی منصب، یہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ تو جو ان کے ارد گرد کے لوگ تھے، جس کو ہم کہتے ہیں چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے، تو وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بنیاد ہی نہیں ہے، نبوت کی بنیاد دولت نہیں ہے، نبوت کی بنیاد وہ کوئی دنیاوی منصب نہیں ہے، بلکہ نبوت کی بنیاد اللہ کی دین کی پیروی کرنا اور کرانا ہے۔ وہ معاملہ ہی الگ ہے، وہ معاملہ ہی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو میرے جو نبی ہیں ہر طرح کے، بڑے بڑے بادشاہ بھی بنائے اللہ نے اپنے نبی کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی سلطنت دی کہ سلطنت ہی کیا دی، کہ جنات پر بھی حکومت دے دی، انسانوں پر بھی حکومت دے دی، ہواؤں پر بھی حکومت دے دی۔ حضرت تخت سلیمانی جب اڑتا تھا، یہ دکھا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے کہ دیکھو میں سب کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس نہیں ہے کچھ، لیکن میں کرتا نہیں ہوں، میری عادت نہیں ہے۔ ہم تو دین، اللہ تعالیٰ فرماتے میں تو اپنا دین دیتا ہوں، وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں میرے نبی، لیکن قوت اور طاقت دیکھو میں نے سلیمان کو دی، ہواؤں کو ان کے تابع بنا دیا، جنات کو ان کے تابع بنا دیا، چرند و پرند کو ان کے تابع بنا دیا۔ تخت سلیمانی جب اڑتا تھا، آپ کو معلوم ہے کتنی کرسیاں اس کے اوپر لگتی تھی؟ آج دنیا کا بڑے سے بڑا جیٹ طیارہ بھی اتنا بڑا، اتنے مسافروں کو لے کر نہیں چلتا۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے طیارے ہیں، ڈبل ڈبل منزلہ طیارے ہیں، 700-600 آدمیوں کو لے کر اڑتے ہیں۔ حضرت تخت سلیمانی جب اڑتا تھا فضا میں، 6000 کرسیاں لگتی تھیں اس کے اوپر، 6000 کرسیاں، پھر وہ اڑتا تھا۔ اور اس شان سے اڑتا تھا کہ پرندے اس کے اوپر یوں پر کر دیتے تھے تاکہ ان کے اوپر دھوپ نہ پڑے، موسم کا اثر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں تک بات سلطنت اور طاقت کی، ہم نے اپنے نبی کو یہ بھی دے دی، یہ بھی کر دیا، انہوں نے اتنی مالداری دی، کوئی حد و انتہا نہیں۔ لیکن یہ مزاج اللہ رب العزت کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبوت کا معاملہ مال و دولت اور سلطنت کے ساتھ نہیں رکھا، ورنہ فرعون اور نمرود ہی اپنے آپ کو بڑے بڑا نبی سمجھ بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر۔ 9 نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جو دلیلیں تھیں نبوت کی، وہ 9 تھیں۔ کس کے پاس ہم نے نشانیاں دے کر بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی نشانیاں دے کر، الی فرعون و ملئی، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ فقال انی رسول رب العالمین، فرعون نے جا کر کہا، کے پاس جا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، جب آپ کسی بڑے آدمی کو کوئی بات بتاؤ جو سرکش بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، تو کسی کو خاطر میں لانے والا نہیں ہوتا، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کو کہاں سننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہماری، فلما جاءہم، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری نشانیاں بیان کی فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، اذا ہم منہا یضحکون، تو انہوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہاری قوم پر قحط آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ قحط تو ساری دنیا کی قوموں پر آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی فلانا تمہارے پر یہ عذاب آ رہا ہے، انہوں نے کہا یہ تو عذاب دنیا بھر میں چلتے ہی رہتے، ہر چیز کو جس کو کہتے چٹکیوں میں اڑا دینا، اللہ کے ہر بات کو یوں جیسے کہ کوئی اہمیت ہی نہیں دینی، یوں کر کے اڑا دیا۔ فلما جاءہم بآیاتنا اذا ہم منہا یضحکون، جب ہمارے پاس ان کی نشانیاں آئیں تو وہ لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی نشانیاں ایک سے ایک بڑھ کر ان کو نشانیاں دی، ایک سے ایک بڑھ کر ہم نے نشانیاں دی، لیکن نشانی تو وہ انسان قبول کرتا ہے جس، جو انسان کے کس کے اوپر ہو، راہ حق پر۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، ہم نے ان کو نشانیاں دکھلائیں مگر وہ پہلے سے بڑی نشانی ہوتی تھی۔ کیا تو یوں ترجمہ کریں گے کہ ایک سے ایک بڑھ کر نشانی دی، یا یوں مطلب کر لو کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری ہم نے ان کو نشانی دی؟ اس لیے ہر نشانی کے اوپر وہ یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ تو کوئی بات نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں اس کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ تو آپ اللہ کا نعوذ باللہ آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں آ گئے, یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہی رہتا ہے, یہ کیا کیا بات ہے. بھئی ایک انسان نے اگر ماننا نہیں ہے ماننا نہیں ہے, حالانکہ دوسرے قرائن سے یہ بات پتہ چل رہی تھی کہ یہ عام عذاب نہیں ہے, عام معاملات نہیں ہیں, یہ غیر معمولی چیزیں, عام چیزوں میں اور غیر معمولی پکڑ میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے قرائن سے یہ بات پتہ چل رہی تھی کہ یہ عام بات نہیں ہے, دوسرے بلکہ کیا ہے یہ, یہ دوسری بات. تو فرماتے ہیں کہ لیکن جس کو ماننا نہیں ہوتا, اگر یہ اس کی مثال ایسے ہے میں ایسا کروں جیسے کوئی انسان یوں کہے کہ دیکھو بھائی تمہارے گھر میں خدا نخواستہ بیماریاں ہیں, تم دیکھو ڈرو اللہ کے احکامات کو مانو. وہ کہتے بیماریاں تو ہر گھر میں آتی, پھر کسی کا انتقال ہو گیا اچانک, آپ ان کو کہو کہ دیکھو بھائی تمہارے گھر میں یہ حادثہ پیش آ گیا, انتقال ہو گیا فلانے کا, تم کچھ ہوش کے ناخن لو. تو وہ کہتے بھائی انتقال تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں. آپ کہو کہ بھائی تمہیں فلانا مرض لاحق ہو گیا, یہ اللہ کی پکڑ ہے. وہ کہہ کہ یہ برس تو لوگوں کو ہوتے ہی رہتے ہیں. تو جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کسی بھی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ان کی یہ حالت تھی مشرکین کی. اللہ تعالیٰ نشانیاں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہے ہیں, لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں. جیسا آج ہم اگر اپنی قوموں کو دیکھیں, آج بھی اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نشانیاں, ایک تو وہ نشانیاں ہیں جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں اللہ کی وحدانیت کی, اللہ کے وجود کی, اور ایک وہ ہے کہ جو ہر انسان کے ساتھ بعض اوقات پیش آ جاتی ہے. اللہ رب العزت کی کسی نشانی کو اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو اس کی بات. فرماتے وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من نقطہا, ہم نے ان کو جتنی نشانیاں دکھائیں مگر وہ نشانی پہلی نشانی سے بڑھ کر تھی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم نے ان کو پکڑ لیا اللہ اپنے عذاب میں, شاید کہ وہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لے. اللہ تعالیٰ عذاب اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ دوسروں کے لیے عبرت بنے اور اس قوم کے لوگوں کے لیے عبرت بنے. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ, انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کہ جادوگر ہے, کیونکہ ان کی لاٹھی جو ہے وہ کیا بنی تھی, اژدہا بن گئی تھی, اور پھر ید بیضا ان کا سفید ہاتھ کا چمکنا یہ ایک معجزہ تھا, مردوں کو زندہ کر دینا یہ ایک معجزہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزات دیے تھے, ہر نبی کے ہاتھ پہ معجزے ہوتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ یہ معجزہ ہے, نو معجزہ ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں خطاب کیا, یا ایوہ الساحر ادعو لنا ربک بما عہد عندک, اے جادوگر, یعنی مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, ادعو لنا, اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو, بما عہد عندک, جیسا کہ اس نے تم کو سکھلا رکھا ہے, اننا لمہتدون, بے شک ہم ضرور راہ راست کے اوپر آ جائیں گے. اس لیے تو جب وہ نبوت کی نشانیاں ان کے ساتھ آئیں اور وہ باز نہ آئے, تو ہر نشانی کے واقع ہونے پر انہوں نے چند مرتبہ عہد بھی کیا کہ ہم اس کے بعد اللہ کو مان لیں گے. تو اس لیے وہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگو, ہمارے لیے کہو اپنے رب سے, اگر اس مرتبہ عذاب ہم پر ہٹ گیا اللہ کا تو ہم تمہاری بات کو مان لیں گے, ایمان لے آئیں گے. ہر اللہ کی جب نشانی اترتی اور وہ انکار کرتے, پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا, پکڑتا, عذاب میں مبتلا کر دیتا, تو پھر وہ معافی مانگنے آتے کہ آپ ہمارے سے اپنے رب سے ہماری معافی کی درخواست کر دیں, آئندہ کے لیے ہم جو ہے وہ راہ راست کے اوپر آ جائے. وہ عذاب ہٹ جاتا, ان پر کیسے کیسے عذاب آئے, لیکن جب وہ عذاب ہٹتا ان کے اوپر سے تو پھر یہ دوبارہ اپنی پرانے ڈگر پر آ جاتا, پھر ان کے اوپر کوئی نشانی اللہ تعالیٰ اپنے وحدانیت کی بھیجتے, اپنے ایمان اپنے رب ہونے کی بھیجتے, پھر وہ اس کا انکار کرتے, پھر عذاب میں مبتلا ہوتے, پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دو ہماری جان بخشی ہو جائے, پھر ان کو اوپر سے اللہ عذاب ہٹا دیتے, اور پھر ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا پھر یہ ہوتے. فلما کشفنا عنہم العذاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا، اذا ہم ینکثون، تو وہ اپنے وعدے کو توڑ ڈالتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس مرتبہ ہمیں عذاب سے نجات دلوا دو، آئندہ کے لیے ہم آپ کا یہ وعدہ کو پورا کر لیں گے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِ، فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، یا قال یا قومی، فرعون نے کہا کہ اے میری قوم، الیس لی ملک مصر وہاذہ الانہار تجری من تحتی، بتاؤ یہ جتنی، فرعون کہتا ہے کہ جتنی سلطنت میری ہے، کہ یہ میری سلطنت نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کی سلطنت ہے. وہاذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ جو نہریں میرے بالکل محلات کے ساتھ بہتی ہیں، کیا یہ میری نشانیاں نہیں ہیں میری طاقت کی؟ افلا تبصرون، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں؟ ام انا خیرون، فرعون کہتا میں بہتر ہوں، یا یہ آدمی ہوا مہین جو کہ کیا ہے جس کی کوئی عزت نہیں. موسیٰ علیہ السلام مراد تھے، یعنی مطلب یہ کہ ان کے نزدیک تو عزت کا معیار کیا تھے؟ بادشاہت. ان کے نزدیک تو عزت کا معیار کیا تھا؟ سلطنت اور حکومت. ان کا کہنا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی سلطنت ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی بادشاہت ہے، نہ ان کے پاس اتنا کوئی دول مال و دولت ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ہوا مہین، مہین کے معنی ہوتے بالکل ادنا سا آدمی. تو نعوذ باللہ، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ادنا آدمی کہا، کہا کہ میں بہتر ہوں، یا وہ موسیٰ بہتر ہیں جو کہ بالکل ایک بے حیثیت انسان ہے. ولا یکادو یبین، اور بات بھی اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے. یہ ولا یکادو یبین کے معنی کیا ہیں؟ اپنی بات بھی اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کیا تھی؟ لکنت تھی، ان کو بات کرنے میں تھوڑی سی دشواری پیش آتی تھی. تو ان کو کہا کہ ایسا آدمی جن کی زبان میں کیا ہے، لکنت ہے، وہ میرے مقابلے میں آ رہا ہے، بات بھی نہیں کر سکتا، دولت بھی میرے ہم سے کم، عہدہ بھی کوئی نہیں، منصب بھی کوئی نہیں، بادشاہت بھی کوئی نہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. حالانکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی لکنت کو دور کر دیا تھا. فرعون کو پرانا منظر یاد تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ بات اس نے کہی. اور تو اس لیے کہا کہ بات سیدھی کر سکتے. فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب و جاء معہ الملائکۃ مقترنین، کیوں نہیں اللہ تعالی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کہتا ہے کہ اگر یہ موسیٰ اللہ کے نبی ہوتے تو کیوں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں پہنائے؟ اور جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا کیوں ملائکہ ان کے ساتھ سب بنا کر نہیں چلتے؟ جس زمانے کے جب بادشاہ چلتے تھے تو دور دور تک ان کے جو خادم ہیں، لوگ ہیں، صفے بنا کر آگے پیچھے چلتے تھے، تو لگتا تھا کہ کوئی بادشاہ. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ کیسے اللہ کے نبی ہیں؟ نہ ان کے پاس کوئی ہاتھوں میں کنگن ہے، نہ ان کے پاس کوئی شان و شوکت ہے. اب دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو نبوت کی چیزیں ان کے دماغوں میں، یہی آج بھی ہمارے لوگوں کے دماغوں میں یہی باتیں اٹکی. ہم لوگ بڑا کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ بتاؤ، جس کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ ہے، یا جس کے پاس ایک بہت بڑی کوئی دولت ہے، کہتے ہیں جی فلانا آدمی ہے اس کے پاس اتنے ارب روپ ڈالر کی دولت ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بھائی یہ بڑا آدمی ہے. یہ نظریہ پہلے بھی تھا، یہ نظریہ آج بھی ہے. بڑا کس کو سمجھا جاتا ہے؟ لوگ کس کے آگے پیچھے چلتے ہیں؟ حشم و ختم کس کے آگے پیچھے مانتے ہیں؟ بات اس کی مانتے ہیں جس کے پاس کوئی بہت بڑا منصب ہو یا کوئی بہت دنیا بھر کی دولت ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے بڑا آدمی. یہی اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشرکین مکہ نے کیا، یہی اعتراض حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قوم فرعون نے کیا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں، فلولا القی علیہ سورۃ من ذہب، کیوں ان کے اوپر اللہ کے ہاتھوں میں کنگن نہیں پہنائے سونے کے؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا ان کے پاس کوئی ملائکہ کیوں نہیں سب بنا کر آ جاتے؟ فاستخف قومہ وطاعوہ، وہ غالب آ گئی اپنی قوم کے اوپر. قوم تو پہلی شرارت میں کے اندر تیار بیٹھی تھی، لہذا ان کی قوم جو تھی وہ ان کی باتوں میں آ گئی. اور فاطاعوہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر فرعون کی انہوں نے اطاعت کی. انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی فاسق قوم. دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دنیا میں جو دولت دی جو منصب دیے تو صرف دنیا کے اونچ نیچ ہیں, آخرت کے لیے تھوڑی ہے. اللہ کے نبی تو آخرت کی تعلیم دیتے, دنیا میں اخلاق کی تعلیم دیتے, دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعلیم ان کو دیتے. تو یہ بنیاد اس کی نہیں ہے کہ بھئی دولت ہو انبار ہو منصب ہو. فلما آسفون انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین, اللہ تعالیٰ فرماتے جب ہم نے پکا عہد کر لیا ان کو سزا دینے کا, ان کی نافرمانی اللہ دیکھتے رہے اور ان کی نافرمانیوں کے سبب پکا عہد کر لیا, انتقمنا منهم ہم نے قوم فرعون سے انتقام لیا, فاغرقناهم اجمعین اور ان سب کو ہم نے غرق کر ڈالا, فجعلناهم سلفا ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا, عبرت کا نمونہ بنا دیا, ومثلا للآخرین آخرت میں آخر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مثال بنا دی. کہ آج ان قوم کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. آج بھی فرعون کی جو ممی رکھی ہوئی ہے قاہرہ میں, لوگ جا جا کر اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ سرکش ہے جو دولت کو اور عہدوں کو اور بادشاہت کو کامیابی کی اور حق ہونے کی علامت سمجھتا تھا. آج اس کو دیکھو دنیا اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, نہ آج اس کے پاس وہ دولت, نہ آج اس کے پاس وہ کوئی عہدہ, نہ آج اس کے پاس کوئی وہ منصب, کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو حق کا پیغام لے کر آئے, اللہ کا پیغام لے کر آئے, آج بھی دنیا ان کی باتوں کو مانتی ہے. آج ان کو گزرے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے 1400 سال سے اوپر ہو گئے, لیکن ان کی ایک ایک بات آج بھی ان کے امتی اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے. آج کسی کو یاد ہے کہ فرعون نے کیا کہا تھا؟ کسی کو پتا ہے کہ فرعون نے کیا اصول بیان کیے تھے؟ کوئی اصولوں کی پابندی کرتا ہے؟ نہیں. وقتی طور پر ایک ابال تھا, وقتی طور پر ایک سلطنت تھی, وقتی طور کے اوپر ایک اس کا روب اور دبدبا تھا. موت آئی, ڈبو دیا اللہ نے, قصہ ہی ختم ہو گیا. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرعون کہتا کیا تھا کرتا کیا. دنیا یہ جانتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا اور بس. اس کے برعکس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعلیمات اپنی قوم کے لیے تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات تا قیامت رہیں گی. آج بھی ان کی باتیں ایک ایک سند کے ساتھ محفوظ ہے. تو پتہ کیا چلا کہ جو لوگ اللہ کی مانتے ہیں, جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کے دین کو لے کر چلتے ہیں, وہ چلے جائیں گے لیکن ان کی باتیں ان کی چیزیں ہمیشہ حق پر رہیں گی, برحق رہیں گی, اور وہی لوگ ہمیشہ کامیاب اور کامران رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی سی بات میں عشرہ ذی‌الحجہ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ عشرہ ذی‌الحجہ کا یہ ہمارے ہاں مشہور, یعنی دو عبادتوں سے یہ عشرہ مشہور ہے. ایک فرض عبادت ہے حج کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج مقبول عطا فرمائے. ایک حج کی عبادت ہے, لیکن وہ تو ایک مخصوص لوگ کرتے ہیں, محدود لوگ کرتے ہیں. اور دوسری عبادت قربانی کی ہے جو صاحب نصاب لوگ قربانی کو ادا کرتے ہیں, وہ بھی واجب ہے. اور ہر اس انسان کے اوپر قربانی واجب ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم ہوتی ہے. فگر پتہ کر لیجئے گا, 52.5 تولہ چاندی کا فگر کتنا بنتا ہے, رقم کتنی بنتی ہے, کیونکہ روز کے روز جو ہے چاندی اور سونے کی قیمت کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن ہے. لیکن 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ہوگی وہ ایک صاحب نصاب کی ایک علامت ہے. دوسرے نمبر پر اور قربانی کرنا بہت ضروری اس لیے کہ قربانی واجبات میں فرمایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا, فرمایا کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فقال سنت ابیکم ابراہیم, تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. پھر صحابی نے کہا کہ فما لنا فیھا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ قربانی کریں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ لکل شعرت حسنہ, فرمایا کہ لکل شعرت حسنہ, ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے. صحابی نے کہا کہ فمصوف یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جو جن جانوروں کے جسم پر اون ہوتا ہے ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ہر صوف کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو قربانی کا جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ وہ جانور اپنے کھر اور اپنے کھال اور اپنے گوشت پوش کے ساتھ ایک خاص مقام تقرب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا. اتنی بڑی عبادت. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین دنوں میں قربانی سے زیادہ ان تین دنوں میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی اور عبادت اتنی پسندیدہ نہیں جتنی پسندیدہ عبادت ان تین دنوں کے اندر قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. اتنی فضیلتیں بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے ان تین دنوں کی افضل ترین عبادت, اہم ترین عبادت اور صاحب نصاب لوگوں کے اوپر واجب عبادت وہ قربانی ہے. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ فتیبو بہا نفسا, خوش دلی سے قربانی کیا کرو. جب اللہ کی بارگاہ میں جانور پہنچ گیا تو خوش دلی سے قربانی, یہ مت کہ جانور مہنگا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اچھا جانور لو. یہ بھی نہیں کہ جی بہت زیادہ دکھاوا آ جائے کہ لوگوں نے محلے میں واہ واہ ہونی چاہیے صاحب, لوگ باتیں بنائیں کہ ہاں جی فلانے کا جانور دیکھنے والا ہوتا ہے. یہ نیت آ گئی تو بس پتہ نہیں ہماری عبادتوں کا کیا بنے گا. لَن ينال اللہ لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَن ينال اللہ لحمها ولا دماؤها, اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے جانور کا, نہ اس کا خون پہنچتا ہے, نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے. ولكن يناله التقوى منكم, لیکن اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. كذلك سخرها لكم, اسی طریقے سے تو ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. لتكبروا الله على ما هداكم, تاکہ تم اللہ کی تیوی نعمتوں کے اوپر اس کی بڑائی بیان کرو. یہ عبادت ہے اور بڑی پسندیدہ عبادت ہے. اب لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے تعلیم پہ پیسہ لگا دو, کوئی کہتا ہے میں نے اتنے پیسے کی ٹنکی لگا دی پانی کی. یہ سب عبادت ہے لیکن ان تین دنوں کی عبادت یہی ہے جو اللہ نے مقرر کر دی. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو فلسفے آپ لوگ بھگارتے ہو نا کہ یہ پیسہ تعلیم پہ لگا دو. ابھی آپ کا پی ایس ایل ہو رہا تھا, کسی نے کہا کہ پی ایس ایل کا پیسہ ذرا تعلیم پہ لگا دو. کوئی آواز آئی کہیں سے آپ کی؟ میں تو بڑا منتظر رہا اس آواز کے اوپر کہ اربوں روپے کے پی ایس ایل ہو رہے ہیں, کھلاڑیوں کو ڈالروں کے اندر پیمنٹیں ہو رہی ہیں, ہے نا جی, اربوں روپے سے تو اوپر ہی گیا ہوگا نا خرچہ. کوئی آواز آئی, کوئی کان میں پڑا کہ اس پیسے کو تعلیم پہ لگا دو, اس پیسے کی ٹنکیاں بنا دو پانی کی, واٹر کولر لگا لو. اتنی شادیاں ہوتی ہیں پورے شہر میں, آپ پھر لو پاکستان بھر میں شادیاں دیکھ لو آپ, کتنی مہندیاں ہیں, کتنے اپٹن ہیں, کتنی ڈھولکیاں. ڈھولکی ویسے ہی حرام ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی شادی کے موقع پر کسی نے کہا کہ جو کچھ بھی پیسہ یہ خرچ ہو رہا ہے الٹی سیدھے کاموں کے اوپر, اپٹنوں پہ, مہندیوں پہ, فلانے پہ, ڈمکے پہ, اس کو پیسے کو لگا دو تعلیم کے اوپر, ٹنکیوں کے اوپر. وہاں کوئی نہیں بولے گا, لیکن جہاں یہ قربانی کا موقع آیا یہ برساتی منڈک وجود میں آئے اور انہوں نے اپنے فلسفے بگارنے شروع کیے. پتہ نہیں کیا قربانی سے چڑھے, نعوذ باللہ من ذالک. خیر بہرحال ہم مسلمان ہیں, ہمارا فرض حق ہے, ہمارا پر لازم ہے کہ اللہ کے حکم کو کیا کریں, مانیں. اللہ کا حکم ہے, ہمیں عمل کرنا ہے. پورے 12 مہینے دوسری عبادتوں کے لیے اور ہے, ٹنکیاں بناؤ, پانی کی سبیلیں لگاؤ, بچوں کو تعلیم پر خرچ کرو. کرو, ضرور کرو, کرنا چاہیے, لیکن پورے 12 مہینے. لیکن ان 3 دنوں کی عبادت میرے رب نے یہ رکھی. اور یہ بھی بنیادی بات ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر بیٹا, بیٹی, بیوی, خود شوہر یا کوئی اور گھر کا بڑا صاحب نصاب سب ہیں, تمام بالغ ہیں اور صاحب نصاب ہیں, تو ان کے اوپر ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی ہوگی. اور دوسری بات وہ ہے اشرہ ذیحجہ جو شاید آج سے شروع ہو جائے یا تو کل سے شروع ہو جائے گا. یہ اشرہ بھی انتہائی عبادتوں کا اشرہ ہے. اور اس عبادت کی اہم چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے ان دنوں میں اس عشرہ ذوالحجہ میں اللہ کو عبادتیں اتنی پسندیدہ ہیں کسی اور دنوں میں اتنی عبادت پسندیدہ نہیں. تسبیح، تحلیل، نمازیں، ذکر، تلاوت سب اللہ تعالیٰ کو بے تحاشا پسندیدہ. اور فرمایا تو انسان اگر اس دن میں روزہ رکھے گا ان نو دنوں میں، دس ذوالحجہ کا تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، ان نو دنوں میں کوئی انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور رات کو کوئی انسان عبادت کرے تو اس کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ عشرہ ذوالحجہ یہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے افضل ترین ایام میں سے ہے. کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ایسا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ایسا نہیں ہے، ہاں البتہ اگر کوئی انسان شہید ہو جائے تو اس کا ثواب زیادہ. تو اس میں نماز جماعت سے پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے. تو روزہ رکھنا ایک روزے کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر، اور راتوں کو جاگ کر عبادت کا ثواب ایک شب قدر کی عبادت کے برابر. اور یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں اور رات کو جتنی ہو سکے عبادت کر لیں، گناہ میں مبتلا. اور نو ذوالحجہ کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وصیام یوم عرفہ وصوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ نو ذوالحجہ کا جو روزہ ہے میں گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، ایک تو ایک سال کے روزے کا ثواب ہے ہی، میں گمان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ایک سال ماضی اور ایک سال آئندہ کے بھی گناہوں کا کفارہ ہوگا. اتنی اہم ایام ہے، اس لیے اس کی طرف توجہ کریں اور اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب اچھی طریقے سے یہ عشرہ گزاریں. قربانی کا جانور ہے، قربانی کے جانور کو اچھی طرح خریدیں، اپنی حیثیت کے مطابق لیں، خالصتاً لوجہ اللہ قربانی کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں، دکھاوا بالکل دل میں دور دور تک نہ آئے. اچھا جانور لیں جتنی انسان میں گنجائش ہو، اور بس اللہ کے لیے قربانی ہو. قربانی میں مستحب یہ ہے کہ تین حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود رکھے، رشتہ داروں کو دے دوسرا حصہ، تیسرا غریب غربا کو دے، یہ مستحب ہے. اسی طریقے سے آج سے، اب اگر آج چاند ہو جاتا ہے تو آج سے فرمایا کہ اگر کوئی انسان قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے ان ایام میں. یہ مستحب ہے، بہت کوئی ضروری نہیں، کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے گناہ کوئی نہیں. مستحب یہ ہے کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ چاند دیکھنے کے بعد سے نہ بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے، ثواب ہے اس کا. لیکن کسی نے اگر کٹوا لیا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، کوئی اس کو برا بھلا بھی نہیں کہا جائے گا، کوئی ٹوکا بھی نہیں جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ عشرہ ذوالحجہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کو قبول بھی فرمائے، عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ہمارے جو بھائی بہنیں اور لوگ مرد اور عورتیں بچے جو حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مقبول عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بار بار حج کروائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ یہ عشرہ ذوالحجہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں صحیح طریقے سے گزارنے کی، صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی بارگاہ میں شرف و قبول عطا فرما دیجئے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اس کے اہتمام کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری قربانیوں کو قبول فرما، حاجیوں کے حج کو قبول فرما، ہم سب کو حج مقبول حج مبرور کی بار بار سعادت نصیب فرما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اگلے جمعے اگلے اتوار کو درس نہیں ہوگا انشاءاللہ، اب عید کے بعد انشاءاللہ ہم اس درس کو کریں گے انشاءاللہ.